السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. آج کی نشست کا موضوع ہے غم اور پریشانی کا شرعی علاج. آج کی نشست میں ہم غم اور پریشانی کے تعلق سے چند اہم چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. غم اور پریشانی کا معنی کیا ہے؟ کیا ہم واقعی پریشان ہیں؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ غم اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ اور کیا ہم صحیح علاج کر رہے ہیں، غلط علاج کر رہے ہیں؟ معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں اور مختلف نام ہیں، معنی ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. عربی زبان میں ہم، غم، حزن اور کرب، یہ تین الفاظ ہیں، تینوں کے اندر پریشانی کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ پریشانی یا تو ماضی میں ہوتی ہے، گزرے ہوئے وقت میں، یا وقت حال میں، یا مستقبل میں. اسی اعتبار سے ان تینوں الفاظوں کا مختلف معانی ہے. ہم کا کیا معنی ہے؟ مستقبل میں آنے والی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے پریشانی کا لاحق ہونے کو ہم کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اس سے ملتا جلتا لفظ ہے غم. غم کہتے ہیں حال میں موجودہ مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے پریشانی کا ہونا. تیسرا لفظ ہے حزن. حزن ماضی میں گزری مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے پریشانی کو محسوس کرنا. اور چوتھا لفظ ہے کرب. ان سب چیزوں کو، مجموعے کو کرب کہا جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی کرب میں ہی مبتلا ہیں. کیا ہم واقعی پریشان ہیں؟ بے روزگاری عام ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے جس کا روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے. تو بے روزگاری ایک عام وجہ ہے، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں. بچوں کی تعلیم اور تربیت آج کل چیلنج ہے. سکولوں کی کمی نہیں ہے، نہ ہی استادوں کی کمی ہے، تو ہی پریشانی کس چیز کی ہے؟ نمبر ایک، صحیح معیاری تعلیم کی تلاش. صحیح تعلیم کون سی ہوتی ہے؟ معیاری تعلیم کسے کہا جاتا ہے؟ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ انگلش بڑی فروانی سے بولتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دنیا کے اعتبار سے علم کی کمی نہیں ہے. آپ کو ہر فیلڈ میں مسلمان سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئر، ایم بی اے، ایم اے، سی اے، جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹس ہیں آپ کو مسلمان ضرور نظر آئیں گے، اس کے باوجود بھی کرپشن بھی اتنی ہی زیادہ ہے، جھوٹ فریب اس سے بھی زیادہ ہے. تو اصل وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو دی گئی ہے لیکن کیا معیاری تعلیم تھی؟ اور آج جو واقعی اس امت کے دل میں درد رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور چند دن پہلے میرے ساتھ، میرے پاس دو ایسے محترم اور فاضل ساتھی آئے، بڑے پریشان تھے کہ ابھی اپنے بچوں کو تین تین مختلف چار سکول تبدیل کر چکے ہیں، کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہمیں. یہ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ اس امت کے بچے ہیں. ہمیں یہ درد اور تکلیف یہ ہے کہ امت میں جب جائیں گے تو کیا کریں گے، یہ اس معیار کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر بھی پریشانی ہے، بیماریاں عام ہو چکی ہیں اور بیمار اکثر پریشان ہوتے ہیں. تجارت میں خسارہ رہتا ہی ہے، بد امنی عام ہو چکی ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، مہنگائی عروج پر ہے، اولاد سے محرومی ایک اور پریشانی ہے، گھر لڑائی جھگڑے ختم ہوتے نہیں، شادی میں رکاوٹیں، اکثر مائیں پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹے رشتے نہیں آتے، اور اگر رشتہ کبھی آتا بھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ بھی واپس نہیں آتے پھر، اور شادی بھی ہو جاتی ہے تب بھی پریشانی ہے، سسرال والے ٹھیک نہیں ہیں، آئے دن جھگڑے رہتے ہیں. الغرض کیا ہم واقعی پریشان ہیں کہ نہیں؟ ہم سب پریشان ہیں. جب ہم پریشان ہیں تو پھر علاج کی بھی ضرورت ہے نا. پریشانی کی مرض جب لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہوتا ہے. موجودہ علاج کی بات کرتے ہیں جو آج موجود ہے، کون سا علاج ہے؟ میں دو قسموں پر بات کرتا ہوں. نمبر ایک، غیر شرعی علاج. موضوع کیا تھا ہمارا؟ شرعی علاج تھا. اب شرعی علاج کو جاننے سے پہلے ہم پہلے غیر شرعی جانیں گے تاکہ ہمارے شرعی علاج کو جاننا بہت آسان ہو جائے. ادھورے سچ کو جاننا کافی نہیں ہوتا، پورے سچ کو جاننے کے لیے جھوٹ کو بھی جان لینا چاہیے. دوسرا شرعی علاج. غیر شرعی علاج کی پھر دو قسمیں ہیں عام طور پر، ویسے تو بہت ہے لیکن میں دو چیزوں پر بات کروں گا جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں. غیر شرعی علاج کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، جادوگروں اور عاملوں سے علاج کروانا، اور دوسری قسم ہے دربار والوں سے علاج کروانا. اگر زندہ کے پاس جانا ہے تو جادوگر کے پاس جانا ہے یا عامل کے پاس جانا ہے، کہانت کرنے والے کے پاس جانا ہے، جھوٹے اور فریبی شخص کے پاس جانا ہے، یا اگر یہ راستہ نہیں ملا تو پھر درباروں کی طرف رخ کرنا ہے اور مردوں کو پکارنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں جادوگر عاملوں سے کیا واقعی علاج کروایا جاتا ہے یا یہ کوئی خیالی باتیں ہو رہی ہیں. کیا خیال، کرایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی زمانے میں یہ لوگ چھپ کے علاج کرتے تھے، کہیں پر پتہ چلتا کوئی عامل ہے چھپا ہوا کہ کسی گاؤں میں یا کسی شہر کے کونے میں. جب معاشرے میں جہالت عام ہو جاتی ہے نا تو پھر دیکھیں وہ کہاں تک پہنچے. اب مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ عامل پروفیسر اعظم جوہری صاحب ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہے، جیسے کہ ایک پروڈکٹ میں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور اس پر ملین روپیز خرچ کیے جاتے ہیں، اور اب بات رازداری کی نہیں رہی، جب معاش میں جہالت عام ہو جاتی ہے تو پھر پریشانی کے عالم میں لوگ دوڑتے ہیں علاج کے پیچھے، کہیں پر بھی مل جائے. تو ان لوگوں کو بھی طاقت مل گئی. اور آپ یہ دیکھیں کھلم کھلا چیلنج کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم بھی موجود ہیں اور ہم یہی علاج کرتے ہیں اور لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تم نے جو کرنا ہے جا کے کرو، تمہاری کون سنتا ہے. کہتے ہیں ناکامی کسی کا مقدر تو نہیں، آؤ ہمارے پاس. اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جیسے شادی میں بندش یا رکاوٹ، من پسند کی شادی، دوستی، طلاق کا مسئلہ ہو، محبوب کی بے وفائی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. جب محبوب بے وفا ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. دشمنی، جائیداد کا مسئلہ، امتحان، پھر بچے بھی پریشان نہیں ہونا، امتحان کو کیا پریشانی ہے. بابا کے پاس جاؤ، عامل کے پاس، بس تعویذ لکھ دے گا، کیا تیاری امتحان کی کرنی ہے. یہ ہے نا پاس کرنے والے امتحان میں. لا علاج امراض، ہمارے پاس کیوں ہوتے ڈاکٹروں کے پاس، ان کے پاس ہے نا سارا علاج. جادو سے بانج پن، زنانہ اور مردانہ کا، پھر کاروبار میں رکاوٹ، رشتوں میں بندش، اولاد کے نافرمانی، مقدمہ، دشمن سے نجات وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں، یہ میں سے کچھ بھی ہو تو پریشان مت ہو، ہم سے رابطہ کرے. پریشانی کی حالت میں کس سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم سے رابطہ کرے. اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ علاج کرتے ہیں شیطانوں کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے. لوگ مانتا نہیں تھا، آج یہ خود کھلم کھلا چیلنج کر کے کہتے ہیں استاد بابا چند شاہ جنہ والے مشہور ہیں، یہ جنہ والے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم جن سے علاج کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے تمام مسائل کا حل صرف اما جی سرکار کے پاس ہے. اما جی سرکار بھی ہیں، عورتیں پیچھے کیوں رہیں بھائی؟ میدان میں شانہ بشانہ مردوں کی عورتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی آ گئی ہیں میدان میں. تمام مسائل کا حل اما جی سرکار کے پاس ہے. یہ میں نے مختلف ایڈورٹائزنگ میں سے کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ورنہ ویب نیٹ پہ جائیں یا بعض چینلز میں، جیسے یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، یہی کام ہے ان کا، لوگوں میں شرک، بدعات اور خرافات عام کرنا، لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہا، کھلی دعوت ہے شرک اور بدعات کی طرف. مجھے سرکار بھی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں محبوب ڈالے دھمال، جب محبوب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر دھمال ہی ڈالتا ہے نا. یہ دھمال ڈلوانے والے پیر اور بزرگ ہیں. ایک اور صاحب کہتے ہیں سورہ مزمل اور ناد علی کے عمل خاص سے مشکل مسئلہ صرف تین راتوں کے عمل سے گارنٹی سے حل کروائے. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، تین راتیں مہلت دیں. مشکل سے مشکل مسئلہ ہے، گارنٹی بھی دیتے ہیں حل کروانے کی. مشکل کچھ ہاتھ میں آ گئے نا، تو پھر وہ اس طریقے سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، ساری مشکلیں بھی آسان کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں ناد علی کیا ہے؟ کوئی جانتے ہم میں سے یہاں پہ ناد علی کبھی سنا ہے؟ کبھی ناد علی کسی نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. ایک، دو، تین، چار، آپ نے سنا ہے. کیا ہے ناد علی؟ جملہ آپ کو یاد ہے کیا کہتے ہیں؟ جس کو جملہ یاد ہے، کسی کو جملہ یاد ہے؟ الحمدللہ، یاد نہیں تو جان چھوٹی، اچھی بات ہے. نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، دماد مستقلندر اس کے بعد آیا ہے، یہ سب ملتے جلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آدھے ناد علی مظہر العجائب، کہتے ہیں اگر صلی اللہ علیہ کو پکارتے ہو خاص دعا کے ساتھ, تو یہ دیکھ رہے ہیں جو مزار ہے, کہتے ہیں سیدنا علی کی مزار ہے یہ, وہ کہتے ہیں. اور اس طرف دوسرے بابا جو ہے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے نظر آ رہے تصویر میں, دعا مانگ رہے, نہیں صاف آ رہے, لائٹ کی وجہ سے ہے, لائٹ بند کر دیں بہتر ہے. چلیں جناب, میں اندھیرے میں لیٹ جاتا ہوں. اب ٹھیک ہے. وہ دیکھو کونے میں بزرگ کھڑا ہوا ہے, بزرگ دونوں ہاتھ اٹھا کے پکار رہا ہے, بزرگ پڑھے سیدنا علی کو پکار رہا ہے, اور قبر سے کیا نکل رہا ہے, گھوڑے پہ گھوڑا سوار ہے, ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے. کہتے بس اس نادی علی کو پڑھتے رہو, سیدنا علی یوں قبر سے نکلتے ہیں اور سارے مشکل آسان کر دیتے ہیں. یہ اصل جملہ ہے, کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب, علی کو پکارو جو عجوبوں کو ظاہر کرنے والا ہے. تجد عونا لك في النوائب, اسے ہر مشکل میں مددگار پاؤ گے. کل ہم و غم سینجلی, ہر غم اور پریشانی دور ہو جائے گی. بولایتک یا علی یا علی یا علی, تیرے ہی ولایت سے, تجھ ہی پکارنے سے, تجھ ہی خلیفہ ماننے سے. علی دا پہلا نمبر جیسے کہتے ہیں, پھر دوادہ مستقلندر بھی کہتے ہیں. یہ الفاظ ہیں. اور وہ شخص کہتا ہے کہ ناد علی کے عمل سے میں تمہارا علاج کرتا ہوں, شرک کے عمل سے. پھر جب رضوان جماعت کے علماء نے ان کی تردید کی ہے, اور یاد رکھیں یہ میں نے روافض کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا, آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. گوگل پہ لکھیں ناد علی, لکھیں گوگل پہ, دیکھیں ساری روافض کی ویب سائٹ پہ آپ کو یہ دعا ملے گی. ارے روافض اتنی طاقتور نکلے کہ ہمیں شرک اور بدعات کی طرف کھلم کھلا بلاتے ہیں. جب نصیحت کی گئی انہوں نے کچھ لفظ بدل ڈالے, کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب, یہ تو وہی تجد عونا لك في النوائب, یہ بھی وہی, کل غم و ہم سینجلی, یہ بھی وہی. صرف دیکھیں آخر میں کیا کہا, بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي. اب کہتے دیکھیں ہماری کتابوں میں تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے, آپ علیہ السلام کا نام بھی ہے, پھر علی کے تیسرے نمبر پہ نام ہے, یہ بھی شرک ہے. کون سا بڑا کام کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا, صرف اللہ کو پکارنا توحید ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارنا شرک ہے. اور دیکھیں یہاں پہ حرف عطف بھی نہیں ہے, یعنی سب ایک ہیں, کوئی فرق نہیں. علی کو پکارو یا نبی کو پکارو یا اللہ کو پکارو, سب برابر ہیں. اور یہی عین شرک ہے. ہر مشکل کے حل کے لیے لوہے ناروز, یہ اور مصیبت ہے. لوہے ناروز کوئی جانتا ہے؟ یہ قاری اسد بخاری صاحب ہیں, دربار عالی راول پنڈی. بھائی فرقہ باطنی فرقہ ہے, روافض کا بدترین فرقہ ہے. خود روافض کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان کے نزدیک لوح نوروز ایک خاص ذکر ہے جس میں شرک اور بدعات اور خرافات بھری ہوئی ہیں. یہ لوگ ایڈورٹائز کھلم کھلے یوں دکھاتے لوگوں کو, ہم تمہارا علاج ایسے کرتے ہیں. جادوگروں کی بعض علامات جاننا ضروری ہے کہ نہیں بچنے کے لیے؟ بعض علامات میں سے یہ ہیں, میں چند کا ذکر کرتا ہوں, چند تصویروں میں ہیں, چند ان کے علاوہ ہیں. جادوگر مریض کا نام پوچھتا ہے, اس کے ساتھ اس کی ماں کا نام بھی پوچھتا ہے. یہ بڑی نشانی جادوگر کی, یاد رکھ, جو بھی ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. پہلے اس کے پہلے سوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یقیناً کہ یہ جادوگر ہے. بھائی مریض تھی, ماں سے آپ کا کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ شیطانی عمل سے, اور اس عمل کے لیے یہ شرط ہے شیاطین اس ساتھ نہیں دے جب تک وہ ماں کا نام نہ پوچھے. اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا جو بہت مشکل ہو، ناممکن کے قریب ہو. مثال کے طور پہ کہتے ہیں اندھا بندر، اندھا بندر فوراً اثر کے بعد کے وقت میں پکڑ کے آؤ. اب بندر بھی ہو اندھا بھی ہو، کون پکڑ سکتا ہے بھائی؟ یا کہتے ہیں شیر کی گردن کا بال چاہیے، اب پہلے تو شیر کو ڈھونڈو پھر اسے پکڑو، وہ بھی زندہ شیر، مردہ شیر نہیں، شرط ہے ورنہ عمل نہیں ہوگا. اب زندہ شیر گردن سے بال تو شیر خود نہیں نکال سکتا، تو عام لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یعنی ایسی عاجز، ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں جو لوگوں کو عاجز کر دیں، پھر کہتے ہیں تو ہمیں پیسہ دے دیں، ہم تمہیں منگوا کے دیتے ہیں، ہمارے پاس موکلات ہیں. موکلات یہ شیاطین ہیں سارا، کوئی کیا موکلات ہوتے ہیں؟ عالم الانس ہے یا عالم الجن ہے یا عالم ملائکہ ہے؟ ملائکہ کا کام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور جنات میں شیاطین بھی موجود ہیں. یہ موکلات کیا کہاں سے آئی؟ یہ چوتھی بات، یہ بھی شیاطین ہیں، صرف نام بدل دیا، اور ناموں کے بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی. مجھے قصہ یاد آ گیا گردن کی شیر کے بال کے تعلق سے. ایک عورت پریشان تھی کہ اس کا خاوند اسے لگتا تو اسے محبت نہیں کرتا. اس نے کہیں کہہ دیا میں دوسری شادی کروں گا، اور اکثر ہمارے پاس دھمکی آئی ہوتی ہے نا بیویوں کے لیے، اور کیا دھمکی ہوتی ہے ہمارے پاس، کہیں سے غصے میں کہہ دو گا. اس نے چلی گئی ایک عالم کے پاس، جادو تو عام ہے نا، تو سبحان اللہ ایک الحدیث عالم کے پاس چلی گئی اور کہا مجھے تعویذ دیں تاکہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرے. اس نے کہا نصیحتیں کر کر کے ہم بھی تھک گئے، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہیں. میں کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کام کریں، زندہ شیر کے گردن سے بال لے کے میں عمل کر کے دیتا ہوں. بیچارے نے کہا کوئی زندہ شیر کہاں سے لے کے آئے ہم؟ اب شیر ہو بھی زندہ تو کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی کوشش کی نا کہ نہیں تم ہی لے کے آؤ گی، پیسے بھی نہیں چاہیے، جب تک خود نہیں لے کے آؤ گے کام نہیں ہو سکتا. مشکل سے شیر جنگل میں دیکھا. پہلے کئی دن تو گوشت لے کے جاتے تو گوشت ڈالتی تھی، شیر گوشت کھا لیتا تھا. پہلے دو تین دن تو قریب نہیں، گوشت ڈال کے چھپ جاتی تھی درخت کے پیچھے. پھر کچھ دنوں کے بعد قریب ہوئی، ساتھ بیٹھ کے گوشت کھلایا. پھر کچھ دنوں کے بعد گوشت اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اس کے سر کو، شیر کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور کھلاتی رہی اور ایک بال بھی نکال لیا. خوشی کے مارے دوڑتی گئی، آج میرا کام ہو گیا، یہ شیر کا بال ہے، اب میرا خاوند میرا ہو جائے گا، اب عمل کر رہا ہوں. کہ عمل کیا کروں میں؟ عمل تو آپ نے خود کیا ہے نا. ایک وحشی جانور کو آپ نے چند دنوں میں سیدھا کر دیا کہ اس نے اپنا سر بھی تمہاری گود میں رکھ لیا. اگر یہی معاملہ اپنے خاوند کے ساتھ کرتی تو وہ کبھی ناراض نہ ہوتا. اسے فوراً عقل آ گئی، بات ٹھیک تو کر رہے، مولوی صاحب کبھی بات ٹھیک بھی کرتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے، مشورہ بھی مفت دیا، اور حقیقتاً اگر میں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لوں تو شیر کو جھکا سکتی ہوں، خاوند کو اپنا نہیں بنا سکتی. سبحان اللہ. بہرحال چند اور نشانیاں جادوگر کی نشانیوں میں سے، مریض کی خاص چیزیں مانگتا ہے، جوتی مانگ لیتا ہے کبھی، کوئی چپل لے کے ہو مریض کی اگر ہے تو، بنیان، بال، ناخن، کوئی چیز بھی مل جائے تاکہ اس پر اس نے عمل کرنا ہے. تعویذ اور گنڈے، کالے دھاگے، اور خاص طور پہ دھاگوں میں گرا ڈالنا. عجب بات دیکھیں, سورۃ فلق میں کیا پڑھتے ہم, ومن شر النفاثات فی العقد. یہ خاص کام ہوتا ہے کہ بال ہوں یا کوئی کالا دھاگا ہو یا کوئی بھی دھاگا, اس پہ گرا ڈال کے پھونک مارتے ہیں جادوگر جو ہیں, اور یہ خود یہی کام کرتے ہیں. نقش اور نمبر اور طلاسم اکثر لکھا کرتے ہیں. زمین میں دفن کرنے کے لیے یا پانی میں ملانے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں جادوگر, کوئی نقش دے دیا یا کوئی چند الفاظ لکھ کے بھیج دیے, یہ اپنے پانی میں ملانا ہے پھر اس کو پینا ہے, یا فلان جگہ بہا دینا ہے, یہ جادوگر کی نشانی ہے. یا یہ جو تعویذ ہے یہ زمین کے نیچے دفن کرنا ہے یا قبر میں دفن کرنا ہے. بعض اوقات انڈے, تالے, چابیاں, سپیاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات کالے جانور, کالا مرغا کے, کالا بکرا کے کا مطالبہ کرتے ہیں. بہرحال اور بھی نشانیاں ہیں, یہ یاد ہو جائیں کافی ہے. یہ تو ہمیں جانے کہ جادو ہے, جادو سے علاج بھی ہوتا ہے, اور یہ غیر شرعی ہے. کس نے کہا غیر شرعی ہے؟ کیا واقعی یہ غیر شرعی علاج ہے, جادوگروں کے پاس جانا, نجومیوں کے پاس جا کر علاج کروانا؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے, اور جادوگر بھی کاہنوں میں سے ہے, کیونکہ غیب کی خبر جو بھی دیتا ہے وہ کاہن ہی ہوتا ہے, چاہے وہ جادوگر ہو, چاہے وہ ہاتھ دیکھنے پامسٹ ہو, چاہے وہ نجومی ہو, یہ سب, ان سب کو کاہن کہا جاتا ہے. جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے, جادوگر کے پاس جاتا ہے, اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, تو ایسا شخص کافر ہے. جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو جھٹلانے والا ہے, انکار کرنے والا ہے. پریشانی تو ویسے ہی ہے, اور دنیا کا دوسرا نام پریشانی ہی ہے, لیکن اس پریشانی کے ساتھ ساتھ کفر بھی لینا ہے. عجب بات ہے واللہ. دوسری حدیث میں, صحیح مسلم کی روایت میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتى عرافا فسأله عن شيء. اور عراف اور کاہن دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں, یہ سب غیب کی خبر دیتے رہتے ہیں. جو شخص بھی کسی کاہن یا عراف یا جادوگر کے پاس جاتا ہے, فسأله عن شيء, بس اس نے سوال کیا ہے, تصدیق نہیں کی, لم تقبل له صلاة 40 ليلة, 40 رات یعنی 40 دن تک اس کی نماز ہی نہیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. 40 دنوں میں غالباً 200 نماز ہے, تقریباً 200 نمازیں وہ پڑھے گا ضرور, نہیں پڑھے گا تب پھر کافر ہے, کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے. پڑھے گا ضرور وہ, لیکن اس نماز میں اسے ذرے برابر اجر و ثواب نہیں ملے گا, یہ سزا ہے اس کی. تصدیق کرتا ہے کفر ہے, تصدیق نہیں کرتا, صرف سوال کرتا ہے, تو 40 دن کی اس کی نماز نہیں. کیا واقعی لوگ پیر و مرشد اور درباروں سے علاج کرواتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ کون سی جگہ جانتے ہیں؟ یہ داتا کی دربار ہے, داتا گنج بخش کی دربار ہے. کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, فیض عالم ہے اور مظہر نور خدا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. یعنی کسی شخص کی بھی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس پیر کو نہ پکارا جائے. سب ناقص ہیں, سب محتاج ہیں, اور یہی پیر مشکل کشا ہے, یہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. لوگ فوج در فوج جاتے ہیں, یہ دربار کا رش ہے. یہ ہجوم دیکھا ہے؟ یہ ہماری امت میں سے بعض لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، خشوع خضوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کیسے دعا مانگی جا رہی ہے؟ اس بزرگ کو دیکھیں، کتنی عمر باقی ہے؟ باقی عمر بھی اسی شرک میں گزارنی ہے؟ انڈین ساتھ بھی پریشان نہ ہو تاکہ انصاف ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون سی دربار ہے؟ جو میئر شریف، شریف بھی کہیں. یا غریب نواز، دیکھیں یہ دروازے پہ یا غریب نواز پکارنا ہے. لوگوں کا ہجوم دیکھیں، یہ دربار میں کیا ہے؟ دیگ ہے. ایک ساتھی کہے یار مجھے تو یہ کنواں لگ رہا ہے جس میں موٹر سائیکل چل رہی ہے. وہ نہیں، یہ واقعی دیگ ہے. نہیں سچ بچ، جس نے دیکھ رہا بے چارو کیا پتا ہے کیا اتنی بڑی دیگ بھی ہوتی ہے کیا؟ لنگر چلتا ہے اس دیگ میں، کھانا پکتا ہے، گوشت پکتا ہے، سبیلیں چلتی. پیسہ کہاں سے آتا ہے اس دیگ میں؟ یہ ریت مٹی نہیں ہے اس کے اندر، یہ پیسہ ہے، روپیہ ہے اور سونا چاندی پڑا ہوا ہے اس کے اندر. لوگوں کا رش، ہجوم دیکھیں آپ، کتنی دور سے یہ چادر لے کے جاتے ہیں چادر چڑھانے کے لیے. اس عظیم رب کے دروازے کو چھوڑ کر لوگ دوسرے دروازے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ سکتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البیت المعمور، اسی گھر کی عمارت کرنی ہے، عبادت سے، پکار سے، دعا سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے، اسی گھر کا حق ہے کہ اس میں ہجوم اور رش ہو. اور یہ بدبخت لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ مجھے قصہ یاد آ گیا مسجد حرام میں جمعے کے دن ایک شیخ کہتے ہیں، جمعے کے انتظار میں، خطبے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک رونے کی آواز آئی. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ تھے، ضعیف بالکل، دونوں ہاتھ آسمان کی طرح یوں، اور کچھ مانگ رہا ہے، پتہ نہیں مانگ کے لیے پتہ نہیں، لیکن ایسے رو رہا ہے وہ شخص، یوں ہاتھ ہلا ہلا کے کچھ مانگ رہا ہے، پتہ نہیں مانگ کیا رہا ہے. کتنے بار بار اس پہ نظر جاتی میری، میں وہاں سے اٹھا اس کے قریب جا کے میں دیکھتا رہا اسے، سوری میں دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے مڑ کے دیکھا، اس بزرگ کے پاس واپس گیا، جیب میں سے کوئی چیز نکالی اور اس کے جھولی میں رکھ دی، پھر چلا گیا. وہ بزرگ ابھی وہ دعا مانگ رہا، اس نے دیکھا نہیں. جب وہ شخص چلا گیا، اس نے دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کو اٹھایا، اسے دیکھا، پھر تھوڑا سا مسکرایا، اپنے جیب میں اس چیز کو رکھا، پھر ہاتھ اٹھا، پھر رونا شروع کر دیا. کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا، وہ اس کے قریب گیا، جا کے سلام کیا اسے. میں نے کہا خیریت تو ہے بزرگ، لگتا ہے آپ پریشان ہیں. کہتے پریشان تھا میں، اب نہیں ہوں، پریشانی ٹل گئی میری، اب یہ خوشی کے آنسو ہیں. کہتے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ کہتے نہیں، جو معاملہ تھا میں نے جس کو بتا رہا تھا بتا دیا میں نے. کہتے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ بزرگ ہیں، مجھے بتائیں کہ میں کیسے مانگوں اللہ تعالیٰ سے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. بزرگ کو ترس آیا، کہتے ہیں میرے اوپر 2000 ریال کا قرض تھا اور مکان مالک نے مجھے آج کی آخری وارننگ دی ہے، اگر شام تک 2000 نہ دیے تو میں اور میری بیوی اور بچے گھر کے باہر۔ میں بزرگ اس عمر میں کہاں جاؤں؟ تو کسی نے مجھے کہا یار حرم مکہ میں رہنے والا ہے، کہتے حرم میں جاؤ دروازے کو کھڑے ہو جانا، مانگ لیں لوگوں سے کچھ مل جائے گا آپ کو۔ کہتے میں جب حرم میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ گھر کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرم آتی ہے، تیرے ہی گھر میں بیٹھ کے کسی اور سے مانگوں میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، ہمیں صرف دعا میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں بس، اے اللہ مجھے 2000 دے دیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں، اے اللہ تعالیٰ تو کریم مجھ پہ کرم فرما، مجھے صرف 2000 دے دیں بس۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کتنے ملے؟ کہتے ہیں 5000۔ اس شخص نے جس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے ہدیے کے طور پر جیب سے، کوئی امیر شخص ہوگا سبحان اللہ، 5000 جھولی میں ڈالے چلا گئے۔ کہتے مانگے دو تھے اسے، اس نے 5000 دیے۔ اللہ تعالیٰ دروازے کے چھوڑ پہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں جب یہ انسان گر جاتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں بھیجتا۔ شام کا ایک قاضی کہتا ہے، کہتے ایک وقت اپنے دوستوں کے ساتھ میں عشائے میں تھا، ایک دوست کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد ہم بات کر رہے تھے تو اچانک مجھے تنگی محسوس ہوئی سینے میں، عجیب سی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو میں نے دوستوں سے کہا میں ذرا باہر جانا چاہتا ہوں اور تازہ ہوا لینا چاہتا ہوں، یہ طبیعت ذرا مجھے ٹھیک محسوس، عجیب سی حالت محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے باہر نکلا تو روڈ سے آگے تھوڑا سا ایک ویرانہ نظر آ رہا تھا، وہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی، جب قریب گئے دیکھا تو ایک عورت ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف رو رہی ہے، کچھ مانگ رہی ہے۔ تو میں دیکھا رات کے اس ویرانے میں یہاں پہ کیا کر رہے، میں قریب گیا سلام کیا، میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بچے بھی مجھ سے چھین لیے، اس دنیا میں اس وقت میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ میں نے کہا کہاں جاؤں گی میں؟ بس اپنے رب کو پکار رہی ہوں، اپنے رب سے مانگ رہی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں، کس نے کہا تمہارا کوئی نہیں؟ جس نے تمہیں پکارا ہے واللہ اس نے مجھے اپنے دوستوں کے بیچ میں سے نکال کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، قاضی چل کے خود تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں کیس جو کروں کس کو لے کے جاؤں کیس کرنے کے لیے، کہاں پہ جاؤں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو اپنے دوستوں سے وہاں سے اٹھا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ کس نے کہا کہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہوتے بھی لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہوتا؟ عجب بات ہے واللہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، عمرہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور جو لوگ دور رہتے ہیں وہ اپنی جگہ سے دعا کریں، وہ سب کی سنتا ہے۔ درباروں سے علاج کروانا، کیا یہ واقعی غیر شرعی علاج ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجن میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ اگر پکارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زبانی. قل, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کہہ دیں ان کو, انی بے شک میں, لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے لیے نہ تو نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہدایت یا نفع کا مالک ہوں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مالک, نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, وہ کون ہے جو بے قرار اور بے کس کی دعا کو سنتا ہے, اسے قبول کرتا ہے, اور بشرطے کہ اذا دعاه, جب وہ اسے پکارتا ہے, ویکشف السوء, اور ہر تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں, وقال ربکم, اور تمہارے رب نے فرمایا, ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیا اللہ تعالیٰ دور ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, اور جب میرے بندے میرے ہی متعلق سوال کریں. یہاں پر قل ہے, قل نہیں فرمایا, سوال ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, قل نہیں فرمایا, قل انی قریب, یا فقل انی قریب, نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی قریب ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں نہیں ہے, لفظی طور پر بھی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, بے شک میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, عالم کے بھی قریب ہوں, جاہل کے بھی قریب ہوں, مرد کے بھی قریب ہوں, عورت کے بھی قریب ہوں, چھوٹے کے بھی قریب, بڑے کے بھی قریب ہوں, میں سب کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي, میں سب کی دعا کو قبول کرتا ہوں, بشرط یہ کہ اذا شرطیہ ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. ہاں, مجھے نہیں پکارے گا تو پھر پوری میں نے ہی کرنی ہے, میری اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت تک نہیں قبول کروں گا جب تک کہ جسے تم نے پکارا ہے میرے سے اسے پکارو گے نہیں, یہی سزا ہے. لیکن جب مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا سنوں گا. کیا دعا واقعی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اور جب عبادت ہے تو عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یہی معنی ہے کلمہ توحید کا, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور دعا جب عبادت ہے تو پھر عبادت کے بھی حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. الحمد للہ. یہ تھا غیر شرعی علاج. آئیں دیکھتے شرعی علاج کیا ہے. غیر شرعی علاج سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا ہے. کتابیں کہاں ہیں؟ کوئی تحفے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ. کتنی ہیں آپ کے پاس؟ سب یہاں پہ رکھے, پتہ جو چلے. سب ایک جیسے ہیں؟ یہ لیڈیز کے لیے ہیں یہ؟ اچھا. پہلا سوال ہے, غم کا کیا معنی ہے؟ غم معنی صحیح بتانا ہے. غم, آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا؟ بارک, موجودہ حال میں بارک اللہ فیک. کہاں گئے ساتھی دینے والے؟ کدھر گئے ساتھی اندر والے؟ آپ ان کو دے دیں سامنے. کیا نام ہے آپ کا؟ انصر, ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. غیر شرعی علاج کی دو قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ نمبر ایک, اور غیر شرعی کیوں ہیں؟ نمبر دو دلیل بھی بتانی ہے. کون بتائے گا؟ ارے سب بھول گئے یا سمجھ نہیں آئی؟ غیر شرعی علاج کی دو قسم بتائی ہے نا میں نے. پہلی قسم کیا ہے اور غیر شرعی کیوں ہے؟ اور بہنوں کا سوال نوٹ کر لیں, غیر شرعی کی دوسری قسم کیا ہے, غیر شرعی علاج کی دوسری قسم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بہنوں کے لیے سوال ہے, خواتین کے لیے. اور خواتین سوال کا جواب لکھ کے بھیجیں گی. دوبارہ کہتا ہوں, خواتین کے لیے سوال, غیر شرعی علاج کی دوسری قسم کیا ہے اور غیر شرعی کیوں, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلائل میں سے دو یا تین کافی ہیں, کوئی حرج نہیں. آپ لوگوں کا سوال, غیر شرعی علاج کی پہلی قسم کیا ہے اور کیوں غیر شرعی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک دو تین چار, ارے باقی کہاں گئے؟ آتا تو ہے میں جانتا ہوں, لیکن میرا خیال جواب نہیں دینا چاہتے ماشاءاللہ. کون جواب دے گا؟ نہیں آپ کے علاوہ, آپ نے آواز آ رہی ہے جی, آپ بتائیں جی, آپ نے پہلے اٹھایا, مجھے پتہ ان کو آتا ہے جی, کونے میں بھی, اچھا کونے میں آپ نے پہلے اٹھایا, اچھا پھر آپ بتائیں. ٹھیک ہے, جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرنا کفر ہے, اگر تصدیق نہیں کرتے تو 40 دن کی نماز نہیں. بارک اللہ فیک, سوال کرنے پر جزاک. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بہن کا یہ تحفہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور دیکھ لیں اگر جواب بھیج چکے ہیں. 5 منٹ باقی ہیں, 5 منٹ کے جواب, 5 منٹ کے اندر جواب آنا چاہیے. اب آتے ہیں شرعی علاج, جو ہمارا درس ہے, ابھی تک یہ مقدمہ تھا سارا. شرعی علاج کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو, دو غیر شرعی ہیں اور دو ہی شرعی ہیں. شرعی علاج کی پہلی قسم ہے عام علاج اور دوسری قسم ہے خاص علاج. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں شرعی علاج کیا ہے؟ میں اس سے پہلے کہ بیان کروں, کیا ہمارے پاس کوئی علاج بھی ہے غم اور پریشانی کا یا نہیں؟ ہمارے پاس کتنی ہے اگر جانتے ہیں تو؟ دو تو میں نے بتایا, آپ دو نہ بتائیں. میں نے کہنا عام اور خاص علاج, کتنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے علاج ہمارے پاس ہیں ویسے جنرلی, کوئی جانتا ہے؟ اے دیکھتے ہیں, عام علاج, اور عام علاج سے مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ غم اور پریشانی کا علاج, لیکن عمومی طور پر یہ بھی غم اور پریشانی میں علاج ہے اور مؤثر ہے. علم روشنی ہے, نور ہے, اور علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں. اور جب کوئی شخص علم کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ اس نور سے بھی لطف اٹھاتا ہے. اور علم سے مراد ہے دین اور شریعت کا بنیادی علم, اللہ تعالیٰ کی معرفت, کلمہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, اتباع سنت کسے کہتے ہیں, یہ بنیادی علم ہے. مسلمانوں کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے, اور علم کا دوسرا لفظ ہے الایمان. اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی علم ہی نہیں. فعلم انه لا اله الا الله، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ایمان ہے، توحید ہے، فعلم پہلے ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. نماز ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو، نماز کو قائم کرو اور ہمیں سکون اور راحت دو. سکون اور راحت اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے؟ نماز میں. وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں. صلاۃ الاستخارہ یہ بھی ایک نماز ہے، اور جس نے استخارہ کے بعد کوئی کام کیا تو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی کی رضا ہی یہی ہے، میں بھی راضی ہوں. دعا الاستخارہ ہی کافی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا میں جانتا نہیں ہوں، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے، خیر و عافیت ہے دین میں، دنیا اور آخرت میں، تو میرے لیے آسانی فرما، اور اگر اس کام میں جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے شر ہے دین میں، دنیا آخرت میں، تو مجھے اسے دور فرما، اور اس کے بدلے مجھے اس سے اچھا عطا فرما، اور اس پر مجھے راضی بھی کر دے. سبحان اللہ. نماز کے بعد کے اذکار، ان سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. صبح شام کے اذکار، ان سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. روزہ، روزے دار کو افطاری کے وقت دگنی خوشی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خوشی جب وہ افطاری کر رہا ہے، اور دوسری جب اسے اس روز اجر و ثواب ملے گا قیامت کے دن. سلام اللہ وبرکاتہ. صدقات و خیرات، جب آپ کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں آپ کے فوراً دل کی دھڑکن میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ خوشی مسرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دیا تو اپنے ہاتھ سے ہے، آپ کے اندر یہ سینے میں ٹھنڈک اور یہ کشادگی کیوں محسوس ہوئی ہے؟ کیونکہ جس نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ تعالی کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. حج اور عمرہ، عمرہ کرنے کے بعد یا حج کے بعد جتنی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن دل میں سکون باقی رہتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی، والدین کے سر پر بوسہ دینا، اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں جب اللہ کے لیے بوسہ دیتے ہیں کیسے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنے سے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے. جگہ کم ہوگی، کثرت استغفار، استغفار کرنا یہ بھی ذکر میں سے ہے. جس نے بھی استغفار سے دوستی لگا لی، کثرت استغفار پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. اور ایک چیز کی کمی ہے، کون سی چیز ہے جو سب سے اہم ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ سب سے عظیم ذکر ہے قرآن مجید. یہ سارا علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہم پھر بھی رخ درباروں کی طرف کرتے ہیں اور جادوگروں کی طرف جاتے ہیں. عجب بات ہے واللہ، آج کے مسلمان کتنے عجیب مسلمان ہیں. اور ان سب کی دلیل یہ شرع علاج ہے، کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، ایمان والے، سب سے پہلے ایمان ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. جس نے بھی اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے، اللہ کے لیے صلہ رحمی کی ہے، اللہ کے لیے وزن حسن سلوکی کی ہے، اللہ کے لیے صدقات و خیرات دی ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ ہی کے لیے سارے نیک و صالح اعمال کی، بشرط کہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہیں، یا شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے اگر کیے ہیں تو عمومی طور پر یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ دل میں ہے. یتیم کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیر کے دیکھیں، جب اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، واللہ یہ ہاتھ نیچے نہیں اترتا، دل میں ٹھنڈک اس سے پہلے محسوس ہو جاتی ہے اور پریشانی اور غم دور ہو جاتا ہے. خاص علاج بھی ہے، اس کی بھی دو قسمیں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، دعا، خاص دعائیں ہیں، اذکار ہیں. کیا ہم وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور دوسرا پھر قرآن مجید ہے. قرآن مجید عام علاج بھی ہے، خاص علاج بھی ہے، اور سب سے بڑا علاج غم اور پریشانی کا قرآن مجید ہے. اور جس نے بھی قرآن مجید دوستی لگائی نا، اس کا اکثر فارغ وقت قرآن مجید کے ساتھ ہی گزرتا ہے. میرے بھائی، ساری دنیا اسے روٹ جائے، دنیا میں سے کچھ بھی اسے نہ ملے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اس کے دل میں سکون اور اطمینان باقی رہتا ہے. دیکھتے ہیں دلیل کے ساتھ، خاص علاج جو ہم دعا کے ذریعے کرتے ہیں، کتنی دعائیں، آئیے دیکھتے ہیں. پہلی دعا ہے، اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ دعائیں یاد کر لیں، ابھی یاد ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ آپ کو یہ پورا پمفلٹ مل جائے گا، آپ پڑھ لینا، لیکن یاد ضرور کریں. پہلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ، اے میرے سچے معبود، میں تیری رحمت سے امید کرتا ہوں. فلا تکلنی الى نفس طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. یہ سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو ہی مالک ہے. مجھے اپنے نفس، آپ وسلم کے پاک نفس ہے، سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دعا دیکھیں، مجھے اپنی نفس کے حوالے نہ کرنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے، میرے ساری پریشانیاں دور فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں. ابتدا میں بھی التجا ہے، انتہا میں بھی التجا ہے. ابتدا میں اللہم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی دعا ہے، اور آخر میں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3505 نمبر ہے اس حدیث ترمذی میں. یہ کون سی دعا ہے جو جانتا ہے؟ دعوت کس کی ہے؟ کس کی دعوت؟ ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام، بارک اللہ فیکم. اور اس دعا میں ایک قصہ بیان کر دوں، ترمذی میں، ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے عثمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، سر عثمان جواب نہیں دیتے. دوسرے مرتبہ کہتے ہیں، سر عثمان دیکھتے ہیں پھر جواب نہیں دیتے. سر سعد جاتے ہیں سر عمر کے پاس، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، کیا اسلام میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کہتے خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عثمان کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. دیکھیں صحابہ کرام کے نزدیک سلام کی کیا دین کی کیا قدر و قیمت ہے، جواب نہیں دیا. کیا دین میں تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی پریشان ہو گئے اور اپنے سے زیادہ بڑے عالم کے پاس گئے کہ ماجرا کیا ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلاؤ عثمان کو. سیدنا عثمان کو بلاتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے پتہ نہیں. کہتے ہیں سلام کیا، اب جواب نہیں دیا آپ نے. کہتے مجھے تو سلام نہیں کیا اس نے. سیدنا سعد قسم کھاتے ہیں سلام دیا ہوا، سیدنا عثمان قسم کھاتے ہیں سلام نہیں دیا. اور دونوں صحابی، سیدنا عثمان تھوڑی دیر یاد آتا ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، واقعی اس کو میں نے دیکھا تھا، اس نے سلام بھی کیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی حدیث یاد آ گئی جس کی وجہ سے میرے پر غصی طاری ہو گئی اور مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. اب سیدنا سعد فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث یاد ہے. سبحان اللہ، صحابہ کا علم دیکھیں آپ. کہتے ہیں ایک مرتبہ، اب راوی سیدنا سعد خود ہیں، راوی جو ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں کہ عظیم دعا. چنانچہ ایک عرب بدو آ گئے اور بدو نے سوال کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدو کے ساتھ بات کرتے کرتے باہر نکلنے، یعنی مسجد سے باہر جائے اپنے حجرے کی طرف، سیدنا سعد کو یاد تھا کہ کوئی دعا آپ سلم فرمانے والے تھے، فوراً کہتے ہیں جلدی پیچھے میں دوڑ کے گیا. آپ سلم نے پیچھے، ان کو پتہ ہی کو پیچھے آ رہا تھا، میں نے زور سے اپنے پاؤں زمین پہ مارے چلتے ہوئے. تو آپ سلم کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا اسحاق خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کچھ فرما رہے تھے دعا کے تعلق سے، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں دعوت ذنون. یونس علیہ السلام کی دعوت جب تین اندھیروں میں اللہ تعالی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے دعا کہاں پہ ختم ہوئی؟ لا الہ الا انت. دوسرے کہاں شروع ہو رہی ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی بے شک میں، کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اقرار کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی یونس علیہ الصلاۃ والسلام، سید عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں تین اندھیرے، فنادى فی الظلمات، تین اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا رات کی تاریکی کا، دوسرا اندھیرا سمندر کا ہے، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا ہے. یہ دعا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی اس دعا کو مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. چھوٹی دعا صحیح الجامع میں، یہ تو یاد ہو جائے گی نا، چلو پڑھتے ہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اعتراف ہے، اقرار ہے، اور بار بار یہ کہتے رہو اور دیکھے دل میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. ایک اور پیاری دعا ہے صبح شام کے اذکار میں ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. صبح شام کے اذکار میں ہیں. اس کا بھی ایک قصہ ہے. سیدنا ابو سعید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہے مسجد میں, مسجد نبوی کے اندر, جسے ابو امامہ کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو امامہ, مسجد میں اس وقت جبکہ نماز کا وقت نہیں ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, خیریت تو ہے؟ قال, ابو عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, هموم لزمتنی ودیون, پریشانیوں نے اور قرضوں نے گھیر کے رکھا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان ہوئے, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, جب پریشانی کہاں گئے, کس کی طرف گئے؟ دیکھیں اللہ تعالی کے گھر مسجد میں دل اللہ تعالی سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسی چیز, ایسی دعا نہ بتاؤں, اگر تم یہ کہہ دو تو اللہ تعالی تمہاری مشکل بھی آسان کر دے گا, تمہاری پریشانی بھی دور کر دے گا, اور تمہارے قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. قال قلت بلا یا رسول اللہ, میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ضرور بتائیے, فرمائیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قل اذا اصبحت واذا امسیت, صبح شام یہ دعا پڑھتے رہو, اللہم کے معنی جانتے ہیں, اصل ہے یا اللہ, اللہم کی اصل ہے یا اللہ, اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ بکا, تیری پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ انسان ہمیشہ پناہ میں جب آتا ہے کسی چیز کی شر سے محفوظ ہونے سے, ہونے کے لیے, من الہم والحزن, ہم سے اور حزن سے, پریشانی سے, ہر پریشانی سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, اور میں پناہ میں آتا ہوں عاجزی اور سستی اور کاہلی کی, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ, اور بزدلی اور بخیلی سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ, قرض جب غالب ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان ٹوٹ جاتا ہے, اور لوگوں کے قہر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. قال ففعلت, وہ امامہ فرماتے ہیں, میں نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی, رہنمائی فرمائی, اور یہی دعا میں پڑھتا رہا. فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني, اللہ عز وجل نے, جل شانہ نے میری پریشانی بھی دور کر دی اور میرے قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی. سبحان اللہ. ایک اور دعا ہے, معروف اور مشہور دعا, غم اور فکر کی دعا. اسے خاص اسی لیے لکھا ہے کہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصیتی بیدك ماض فی حکمك عدل فی قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. یہ حدیث ہے. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, ما اصاب احدا, نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم, احد نکرہ ہے, ما نافیہ ہے, عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں, کوئی بھی ہو, ضروری کو پیر و مرشد ہو یا عالم ہو, کوئی بھی ہو, قط کبھی بھی کسی وقت کسی لمحے میں بھی, دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو, ہم ولا حزن, کوئی پریشانی یا حزن اگر لاحق ہو جائے اسے, فقال تو یوں کہے, کیا دعا ہے, اللہم یعنی یا اللہ, یا غریب نواز نہیں, یا غوث نہیں, یا علی نہیں, آج سیکھ لو یا اللہ. وہ جانتے ہیں اللہم یا اللہ کا معنی کیا ہے, اے اللہ تو ہی میرا سچا معبود ہے, تیرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. پھر میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میری کیا حقیقت ہے اس دنیا میں, انی بے شک میں عبدک, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا غلام ہوں, تیری بندگی کرنے والا ہوں, تیری ہی مرضی چلتی ہے, میرے کوئی مرضی نہیں, تیرا حکم چلتا ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, عبد ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں عبد ہوں. صرف اتنی نہیں بلکہ وابن عبدک, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے, میرا باپ بھی تیرا غلام ہے, وہ بھی فقیر ہے, وہ بھی مسکین ہے, وہ بھی محتاج ہے. وابن امتک, اور تیری بندی کا بیٹا ہوں, وہ بھی میری ماں بھی تیری بندی ہے, تیری غلام ہے, تیری ہی محتاج ہے, تیری ہی بندگی کرتی ہے, تجھے ہی پکارتی ہے. ہماری یہ حقیقت ہے, اعتراف کرتے ہیں, کوئی ہیلا نہیں ہمارا, اور تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہمارا. ناصیتی بیدک, ناصیہ کہتے اس پیشانی کو, بیدک تیرے ہاتھ میں, میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں, تو ہی مالک ہے نا. جب میں ہوں حقیر و فقیر اور غلام, جب تو ہی میرا مالک ہے, تو میرا مشکل کشا بھی تو ہے, میرا حاجت روا بھی تو ہے, میرا رب بھی تو ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ناصیہ جو ہے, دیکھا جائے تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, جلد ہے اور ہڈی ہے, بات اس کی نہیں ہو رہی, بات اس کے پیچھے جو خزانہ چھپا ہے اس کی ہو رہی ہے. ناصیہ کاذبۃ خاطئہ, کہ یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. میڈیکل سائنس سے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کی سوچ اچھی اور بری یہیں سے نکلتی ہے, یہی انسان ادھر سے سوچتا ہے, اچھا سوچنا ہے, برا سوچنا ہے, جو کر یہیں سے. یہ اگر جھوٹی ہو جائے نا, یہ پھر انسان تو گیا نا, پھر کسی خیر کی توقع کر نہیں سکتے آپ. یہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے, یہ حصہ, یہ مکمل اعتراف ہے. یہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے, میرا سب کچھ تیرے سپرد ہے. ماض فی حکمک, جو تو نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. پوری کائنات میں تیرا ہی فیصلہ, تیرا ہی حکم چلتا ہے, تیری ہی حکومت ہے, میں اعتراف کرتا ہوں. اور جو بھی حکم تو نے میرے لیے بیان فرمایا ہے میں نے اپنا سر جھکایا ہے اس کے سامنے اور وہ ہو کے ہی رہے گا. میں جتنا انکار کروں یا نہ چاہوں یہ ہو نہیں سکتا. عدل فی قضاؤک, جو تو نے میری تقدیر لکھی ہے وہ انصاف ہی انصاف ہے. جو بھی میرے مقدر میں ہے میں نے اس کے ساتھ اپنے سر کو خم کر دیا ہے, اور میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ عین انصاف ہے, میں اس لائق ہی ہوں. اگر بے روزگاری لکھی ہے میرے مقدر میں تو مجھے منظور ہے, اولاد سے محرومی ہے تب بھی منظور ہے, کیونکہ تو انصاف کرنے والا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. رزق کی تنگی ہے, میرے تقدیر میں یہی لکھا ہے, عدل و انصاف ہے. تجارت میں خسارہ ہوا ہے, اللہ کی اجازت بغیر ہوا ہے, اللہ کے حکم سے ہو سکتا. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہی چلتا ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اور اسے کہتے ہیں الایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان. ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. تقدیر پر ایمان سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, انسان جان لیتا ہے, اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے, اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا رب اسے کیا چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اور نہ ہی محرومی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو ہمیں صرف آزماتا ہے کہ ان میں سے کون میرا سچا بندہ ہے اور کون جھوٹ بولنے والا ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرتا ہے, ہمارے والدین سے بھی زیادہ. اگر وقتی طور پر اولاد سے محرومی ہے اور اللہ تعالی کی رضا اسی میں ہے تو پھر پریشان ہونا چاہیے. اگر فقر و فاقہ ہے وقتی طور پر, اپنے رب کی طرف سے آزمائش ہے اور اس پر اللہ تعالی راضی ہے, کیا پریشان ہونا چاہیے؟ ہمارے ذمے میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسباب شرعیہ پہ عمل کرتے ہوئے روزگار کی تلاش بھی کریں اور اولاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کریں, جو شرعی طریقہ ہے. اگر نہیں حاصل ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. بعض سلف فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن مجھے اختیار دیا جاتا کہ دونوں میں سے چن لو, تمہارا حساب کون کرے, اللہ تعالی یا تمہارے والدین, تو میں اللہ تعالی کا انتخاب کروں گا, کیونکہ وہ مجھ پر میرے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھی ہے ہم ہیں اس لائق میرے بھائیوں. ابھی تک سوال نہیں تھا, ابھی تک صرف اقرار تھا اور اعتراف تھا. اب سوال ہے اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہو لک، تیرے ہر نام سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر، تیرے ہی پیارے نام ہیں، تو نے ہی فرمایا ہے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انہی پیارے ناموں سے پکارا کرو. کون سے نام ہیں؟ سمیت به نفسک، جو تو نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں. مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام اپنی طرف سے کوئی بنائے. سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سمجھایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ جن ہو، ہمیں کیا پتا. علمت احدا من خلقك او انزلته في کتاب، یا تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او استأثرت به في علم الغيب عندك، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس چھپائے رکھا ہے اپنے غیب میں اپنے پاس، اور کسی کو مطلع نہیں فرمایا. اب دعا ہے وسیلے کے بعد، اعتراف اور اقرار ہے، پھر وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے سوال ہے. سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن، کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ بنا دے. کیا بنا دے؟ ربیع قلبی، میرے دل کی بہار. قرآن مجید ہی دل کی بہار ہے. واللہ اگر قرآن نہیں ہے تو اس دنیا میں بہار ہی نہیں ہے. مومنوں کے لیے اصل بہار دل کی بہار ہوتی ہے. موسم کے بہار کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، دل کی بہار قرآن مجید سے ہوتی ہے. دل کی رونق، دل کی خوشی قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہے. ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے. قرآن مجید کو میرے سینے کی روشنی بنا دے. نمبر تین، وجلاء حزنی، اور میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جلا کہتے ہیں کیسے چلے جانا پھر مڑ کے بھی نہ دیکھنا، ہمیشہ کے لیے. وذهاب همي، وہ میرے ہم اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. قرآن مجید ہی سب سے بڑا علاج ہے، اور قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے. عجب بات ہے، علاج ہمارے گھروں میں ہے، اپنے سینے سے بھی لگاتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہیں. کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. قرآن مجید شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ فصلت میں، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ہم اسے عربی نہیں عجمی قرآن بنا لیتے، عربی زبان میں نہ ہوتا کسی اور زبان میں ہوتا، لقالوا، تو کافر یوں کہتے، لو لفصلت آیاتہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر اس کی آیت کھول کھول کے بیان کی جاتی جو ہمیں سمجھ میں، تب تو ہم مان لیتے. اعجمی و عربی، اور یہ بھی کہتے یہ کیسے بھی ممکن ہے، رسول تو عربی ہے اور وحی جو نازل ہوئی ہے وہ تو عجمی ہے، یہ ہم مانتے نہیں ہیں. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے, ہوا قرآن مجید, للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے کیا ہے, ہدن, ہدایت ہے, وشفاء, اور شفا ہے ہر تکلیف سے, ہر پریشانی سے. والذین لا یؤمنون, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے, فی اذانہم وقر, ان کے کان بند کر دیے گئے ہیں, بہرے ہو چکے ہیں, وہو علیہم عمی, اور قرآن مجید کو دیکھتے نہیں ہیں, اندھے پڑ گئے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ وہ لوگ ہیں کو دور سے پکارا جاتا ہے, قرآن مجید قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہیں یہ لوگ. یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے, آج ہم کہاں ہیں؟ قل ہو للذین آمنوا, ایمان پہلے یاد رکھیں, قرآن گھروں میں تو ہے, ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا, ہمارے دلوں کی بہار کیوں نہیں بنتا, سونے کا نور کیوں نہیں بن سکتا؟ قرآن سے پہلے ہے ایمان. للذین آمنوا ہدن و شفاء, جتنی ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی قرآن, دل کی رونق ہوگی, دل کی بہار اور سینے کا نور ہوگا. دوسری آیت سورۃ الاسراء کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وننزل من القرآن, اور قرآن سے نازل کرتے ہیں کیا, ما هو شفاء, جو شفاء ہے, ورحمۃ, اور رحمت بھی ہے, صرف شفا نہیں ہے, رحمت والی شفا ہے. ڈاکٹر علاج کرتے ہیں تو شفا مل جاتے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے, لیکن رحمت پھر بھی نہیں ملتی. یہ وہ علاج ہے جس میں شفا بھی اور رحمت بھی ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین, ولا يزيد الظالمين الا خسارا, اور ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ اور زیادہ ملتا ہی نہیں. ظالم کون ہیں؟ جو اس عظیم کتاب سے منہ موڑ چکے ہیں, اس سے علاج نہیں کرواتے, تدبر نہیں کرتے, اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں آخر میں, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد کی آیت آج ہمارے اس درس کی بنیاد ہے. کچھ یاد رہے نہ رہے, یہ ضرور یاد ہونا چاہیے, الذين آمنوا پہلے ہیں, پھر دلوں کا اطمینان ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے بغیر ایمان کے بے فائدہ ہے. تقویت الایمان, تجدید ایمان کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہم مسلمان تو ہیں, اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں, اتنی علاج ہمارے پاس ہے, اس کے باوجود بھی ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں. جس کی پریشانی قرآن مجید سے دور نہیں ہو سکتی, یا جس کے دل کی بہار قرآن مجید نہیں ہے, جس کے سینے کا نور قرآن مجید نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. زندگی ساری پریشان رہے گا, یوں ہی روتا رہے گا, پریشانی پر پریشانی بڑھتی رہے گی, اور اسی حالت میں دنیا سے چلا بھی جائے گا. جس دنیا کی وجہ سے پریشان تھا اسے مکمل طور پہ چھوڑ کے گیا, سارے راستے دیکھ لیے, سارے علاج کروا لیے, اگر نہیں کیا تو قرآن مجید سے علاج نہیں, قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, قرآن مجید کو سمجھا نہیں, قرآن مجید کی بنیاد پر زندگی کو گزارا نہیں. دنیا میں ہر چیز وہ جان چکا, اگر وہ نہیں جان سکا تو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکا. خود آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کوئی شخص قرآن مجید کے قریب ہوتا ہے, اگر دنیا اس کے ہاتھ میں نہ بھی ہو تب بھی وہ پریشان نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کرام کی زندگی کیسے گزری ہے, کتنے امیر صحابی تھے ہم ہاتھ میں گن سکتے ہیں, دو یا تین یا چار, باقی کیا تھے؟ اس دنیا میں تو فقرا تھے, دنیا میں محتاج تھے, لیکن آخرت میں جنت کے سرداروں میں ہوں گے, بلندی درجات. جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز اس دنیا میں چھوڑی, اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاك الله خيرا. لائٹ آن کر دو. اچھا, سوال کا جواب نہیں آیا لیڈیز کی طرف سے؟ کوئی جواب آیا کہ نہیں؟ لگتا ہے ہماری بہنیں سو رہی ہیں. اس کو بند کر دیں.